الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون شان نزول کے اعتبار سے تو اس آیت کے معنی اتنے ہیں کہ گھروں میں دیواروں پر سے پھلانگ کر مت جاؤ، اپنے گھروں میں دروازوں سے جایا کرو، دیواروں پر سے اوپر چڑھ کر مت جایا کرو۔ کس موقع پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس تفصیل کی اب ضرورت بھی نہیں ہے اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اس سے مقصد، اس آیت کے پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہدایت کی گئی ہے کہ گھروں میں دروازوں سے جایا کرو، دیواروں پر سے چڑھ کر کود کر مت جایا کرو، اس سے ایک کلیہ یعنی ایک قانون اصول وہ سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ ہر کام سلیقے سے اور اس کام کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کیا جائے۔ دنیا کے کام بھی جیسے اس کا طریقہ ہے ویسے کرنا چاہیے، اور دین کے کام تو بطریق اولا، جو ان کے کام کے کاموں کے کرنے کے جو صحیح طریقے اللہ نے بتائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس طریقے کے مطابق کیا کرو۔ صحیح طریقے سے ہٹ کر اگر دوسرے طریقے اختیار کریں گے دنیا کے کاموں میں تو وہ دنیا کے کام سدھریں گے نہیں، بگڑیں گے، نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ اور دین کے کام اگر صحیح طریقے کو چھوڑ کر غلط طریقے سے کریں گے تو اس سے دین بنے گا نہیں، ثواب نہیں حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، بلکہ الٹا عذاب اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور جنت کی بجائے جہنم کا سامان ہوگا۔ صحیح طریقے سے کیا کریں۔ آج کل مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اولاً تو وہ دین کے احکام پر عمل کرتے ہی نہیں، اور احکام تو الگ رہے، جو پانچ ارکان ہیں دین کے ان پر بھی عمل نہیں کر رہے، کلمہ صحیح نہیں، اور کلمے کے مقتضا پر عمل کرنا تو دور کی بات، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، جن پر فرض ہے وہ لوگ حج نہیں کرتے، فرض ادا نہیں کرتے۔ شاید پہلے بھی ایک بار اس پر تنبیہ کی تھی کہ ارکان اسلام جب بیان کیے جائیں تو ان میں ترتیب یوں رکھا کریں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ عام طور پر دستور ہو گیا ہے کہ ایسا کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بیعت کے سلسلے میں بھی اوپر سے جیسے بات چلی آ رہی ہے تو میں بھی پہلے کئی سالوں تک دائت میں یوں ہی کہلاتا رہا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، حج فرض ہوا تو ادا کروں گا، زکات فرض ہوئی تو ادا کروں گا، تو وہی جیسے عوام میں مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ترتیب بیان فرمائی وہ اس طریقے سے ہے، پہلے نماز، پھر زکات، پھر روزہ، پھر حج۔ یہ ترتیب ایسے ذکر میں اتفاقاً نہیں آ گئی کہ ایسے ہی اتفاقاً کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور پھر آپ جیسے چاہے کرتے رہیں آگے پیچھے، ایسے نہیں ہے۔ اس ترتیب میں کئی حکمتیں ہیں، کئی مصلحتیں ہیں، کئی، ان کی تفصیل کا موقع نہیں۔ میری کتاب ارشاد القاری صحیح بخاری کے شروع کے چند صفحات کی شرح ہے، ارشاد القاری، اس میں کچھ اس کی تفصیل ہے۔
صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارکان اسلام والی حدیث پڑھی تو اس میں یوں پڑھا، وصیام رمضان والحج، حاضرین میں سے کسی نے کہا والحج وصیام رمضان، ترتیب بدل دی، پہلے حج کہا پھر صیام رمضان۔ آپ نے فرمایا نہیں، صحیح وہی ہے جیسے میں نے پڑھا، وصیام رمضان والحج، ہکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے تنبیہ فرمائی کہ حدیث میں صیام و رمضان کا ذکر پہلے ہے، حج کا بعد میں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی سنا ہے۔ جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کو اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ اب
اس پر ذرا بات یاد رہے گی، جب نام لیا کرے، کہا کریں یا لکھیں تو ایسے لکھا کریں، نماز، زکات، روزہ، حج، اس ترتیب سے کہا کریں۔ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں نماز کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ متصل زکات کا ذکر آتا ہے، روزے کا بیان الگ ہے، حج کا بیان الگ ہے، جہاں دو حکموں کا ایک ساتھ بیان ہے تو وہ قرآن میں جگہ جگہ، کئی جگہ کئی جگہ حدیث میں بھی کیا، نماز زکات، نماز زکات، نماز زکات۔ اس لیے دونوں کو قرینتان کہا جاتا ہے، قرینتان، دو ساتھی، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں شریعت میں۔ اگر معلوم نہیں یہ رسم کب سے پڑ گئی، کوئی نماز روزہ کہتے ہیں، نماز روزہ، فلاں آدمی نماز روزے کا پابند ہے، نماز روزہ کرنا چاہیے، نماز روزہ ساتھ ساتھ رہ گیا، حالانکہ قرآن اور حدیث میں تو نماز اور زکات کا ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے۔ مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں کہ اولاً تو ان احکام ارکان خمسہ ان کو ادا ہی نہیں کرتے، اور اگر ادا کرتے ہیں، جتنے لوگ ادا کرتے ہیں، تھوڑے سے، تو وہ ایسے ادا کرتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر، ان میں روح نہیں، خشوع نہیں، خضوع نہیں، سکون نہیں، یہ بات تو رہی الگ، ان کے آداب ظاہرہ، آداب کی بات بھی الگ رہی، فرائض اور واجبات بھی ادا نہیں کرتے، میرے خیال میں اکثر نہیں تو آدھے تو شاید ایسے ہوتے ہی ہوں گے نمازی کے جن کی نماز سے ایسے ہوتی ہی نہیں ہے۔ مجھے پتہ یوں چلتا رہتا ہے کہ ٹیلی فون پر ایک دو نہیں، بہت سے لوگ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، جب میں بتاتا ہوں ایسا کرنے سے نماز نہیں ہوگی یا واجب الاعادہ ہوگی، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ساری عمر ایسے پڑھتے رہے، ساری عمر نماز پڑھتے رہے اور ضائع کرتے رہے، نماز کیا پڑھی، سجدے کیا کیے، ٹکریں لگائیں، ٹکریں، کچھ حاصل نہیں ہوا، لتاؤ پوری عمر کی نماز ہے۔ پھر کہتے ہیں کیا کریں، اتنی عمر تو گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، تو میں کیا کروں، لتاؤ شروع کر دو، دعا بھی کرتے رہو, شاید اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرما دے عمر لمبی ہو جائے اور ہمت کے ایک ایک دن میں ایک ایک سال کی نمازیں پڑھو تو ہو جائے گی 70-80 سال کی نماز عمر گزر جاتی ہے. نمازوں میں ایسی غلطی کہ ہوتی ہی نہیں, نماز ہوتی نہیں کا مطلب یہ کہ واجب الاعادہ ہوتی ہے, اکثر ایسی غلطیاں کرتے. یہ حال چونکہ زکوٰۃ کا بیان کرنا ہے اس لیے زکوٰۃ کا نام اب بعد میں لوں گا, یہی حال روزوں کا, یہی حال حج کا. اور حج میں تو کچھ نہ پوچھئے, وہاں تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں ہو یا نہ ہو, آئے اسی لیے تو آئے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں تو ساتھ یہ گناہ بھی کر لو. اس کے بارے میں قصہ بعد میں بتاؤں گا تاکہ زکوٰۃ کے مسائل تو بیان ہو جائے, یہ نہ رہ جائے. پھر ذرا یاد رکھیں بعد میں اگر وقت تھوڑا سا بچ گیا تو عجیب قصہ بتاؤں گا حج والا. کہتے جو کرنا ہے کر لو, گناہ معاف کرانے آئے ہیں اب یہاں آ کر تو خوب کر لو خوب, تاکہ جتنے گناہ کرنا چاہتے ہیں خوب خوب کر کے پھر یہاں سے جب جائیں گے سب معاف ہو جائیں گے. تو گناہ کرنے کا بہت اچھے موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, بہت جاتے ہی گناہ کر دے. اسی طریقے سے آج زکوٰۃ کا بیان کرنا ہے تو یہ اس کی تمہید یہ بتائی کہ زکوٰۃ میں بھی حالات یہ ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا حال نہیں پتا. زکوٰۃ کے فوائد اور ترک پر وعیدیں وہ نہیں بتا رہا ہوں. جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں. ان کا حال بھی یہی ہے کہ ہو یا نہ ہو کہتے ہیں بس ہو گئی. بی بی تمیزہ جیسی نماز, بی بی تمیزہ کا وضو کبھی بھی نہیں ٹوٹتا تھا, ایسے یہ کہتے ہیں ہو گئی, گویا کہ قبول کر لیں بھی بی بی کے اختیار بھی ہے, دے دو ہو گئی. زکوٰۃ کے بارے میں جو مسائل بتاؤں گا اللہ تعالی تفصیل سے اور مکمل طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دیں, کوئی بات رہ نہ جائے. سننے والوں کو صحیح سننے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک بات رہ نہ جائے وہ اپنے موقع پر اس کو پھر دہرا دوں گا, پہلے تو کہہ دوں اس لیے کہ ذرا سی الگ سی بات ہے تو وہ کہیں بیان کرتے کرتے درمیان میں رہ نہ جائے. بیت المکرم سے ایک پمفلٹ سا شائع ہوا ہے, لوگ تو کہتے ہیں بیت المکرم صحیح نام ہے البیت المکرم, مگر رکھنے والوں نے رکھ دیا بیت المکرم. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا, البیت المکرم کا نام رکھ دیا بیت المکرم. کل مجھے یہاں دار الافتاء میں دکھایا گیا ایک بہت خوبصورت پمفلٹ, بہت ہی اوپر دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ بس کیا اس کے سامنے شادی کارڈ, کیا اس کے سامنے عید کارڈ, بہت ہی خوبصورت بنا کر. اس میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے, بہت خطرناک ہے, تو اس کی تفصیل پھر بعد میں بتاؤں گا جہاں اس کا موقع آئے گا کہ زکوٰۃ میں حساب کس زمانے کا لگایا جاتا ہے. اس موقع پر اس کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا, یاد نہ رہے تو مجھے یاد دلا دیں. پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کا نصاب کیا ہے, اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. بنیادی غلطی یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرتے نہیں, اور اگر کرتے ہیں تو براہ راست کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں, کسی عالم کی طرف رجوع نہیں کرتے. مسائل بتانے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا عالم کافی نہیں, بڑا عالم ہونا چاہیے, مفتی ہونا چاہیے. اور مفتی کے بارے میں ایک لطیفہ بھی سن لیجئے, چند مہینوں میں ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ مفتی کا نام سننے میں آیا کہ بہت تعجب ہوتا, بہت تعجب. مسائل پوچھنے بعد کہتے ہیں فلاں مفتی, ارے اس کو مفتی کس نے بلا دیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ مفتی ہے. تو میں نے کہا وہ کہیں چپراسی ہوگا کسی دار الافتاء میں, اس کو آپ نے مفتی سمجھ لیا. ایسے کرتے کرتے خود یہاں کا قصہ پیش آ گیا. غالباً پرسوں کی بات ہے, ٹیلی فون پر کسی نے کہا مفتی خالد صاحب, یہاں ایک مولوی صاحب ہیں خالد نام ہے, کہتے ہیں مفتی خالد صاحب. میں نے کہا اللہ کے بندو وہ مفتی کدھر سے آیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ مفتی وہ رہتا ہے ہمارے پاس. افطار کی ہوا بھی نہیں لگی, سیکھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ ارادہ ہوں کبھی مفتی بن, ارادہ ہی نہیں ہے. ہر ایک کو تھوڑے ہر فن سکھایا جاتا. ویسے بہت صالح نوجوان ہیں, نیک ہے, صالح ہے, اللہ نے بہت کچھ صلاحیتیں اپنی رحمت سے عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور زیادہ ترقی عطا فرمائیں. تو یہ تھوڑا ہی ضروری ہے کہ جس کو بھی دار الافتاء میں دیکھیں اسی کو مفتی. پھر تو یہ ہمارے مؤذن صاحب بھی مفتی, مفتی مصطفیٰ صاحب مؤذن دامن برکاتہم العالیہ, یا آپ لوگ سارے مفتی. ایک لطیفہ یاد آ گیا, کسی نے کہا کہ یہاں دار الافتاء کے سامنے سے بکری گزر جائے تو وہ بھی مفتی, لوگ اس کو مفتی کہتے ہیں. سامنے سے غنیمت ہے بکری کا گدا لے گا, گدا گزر جائے اس کو بھی لوگ مفتی. تو وہ بھی مفتی, وہ بھی مفتی, وہ بھی مفتی, سارے مفتی. مسئلہ پوچھیں کسی معتبر عالم سے, اب معتبر ہے یا نہیں کہنے کے تو ہر مولوی کہہ دے گا میں بہت معتبر ہوں. تو جو بڑے بڑے دار الافتاء ہیں ان دار الافتاء کا جو رئیس ہوگا سب سے بڑا, یا تو اس سے مسئلہ پوچھیں یا اس سے کبھی معین کروا لیں کہ آپ کبھی نہ ہوں تو اور کراچی میں ہم کس کس سے مسئلہ پوچھ لیا کریں, اس سے معلوم کریں. ڈاکٹروں کو ڈاکٹر جانتے ہیں, بڑا ڈاکٹر جو ہے اپنے ڈاکٹروں کو وہ جانتا ہے کہ ملک میں معتبر مستند ڈاکٹر کون کون ہیں. ان سے پوچھیں کہ کون کون یہاں مفتی ہیں, آپ اگر نہیں ملے تو پھر ہم کس سے مسئلہ پوچھیں. علم حاصل کرنے کی بہت اہمیت ہے, جب تک علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل عمل صحیح و علم پر موقوف ہے. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَعَلَمْ پہلے علم حاصل کیجئے, علم علم ہوگا تو عمل ہوگا, علم نہیں تو عمل نہیں ہو سکتا. یا تو عمل ہوگا ہی نہیں, ہوگا تو الٹا ہوگا, بھائی نماز پڑھی بھی اور ہوئی نہیں. زکوٰۃ کے بارے میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے تو کتابوں میں دیکھ لینا کافی نہیں. جو لوگ کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں نا, سب سے بڑی معتبر مستند کتاب کون سی ہے مسائل میں؟ بہشتی دیور. اور بہشتی دیور میں اگر آپ نے نصاب دیکھ لیا نا بغیر کسی سے پڑھے, زکوٰۃ کا بیان اگر آپ نے دیکھا بہشتی دیور میں, دوسرے مسائل کی طرف تو زیادہ توجہ نہیں, زکوٰۃ کے بارے میں خاص طور پر. جو شخص بھی بہشتی دیور دیکھے گا وہ ہزار بار دیکھے, کسی سے پڑھے سمجھے بغیر جو دیکھے گا وہ کبھی صحیح زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کبھی نہیں دے گا. پڑھیں, کسی سے پڑھیں, شاگرد بنیں, کسی استاد سے پڑھیں یا کسی عالم مفتی سے, مفتی وہی جو میں نے بتایا اس سے پوچھا کریں. ورنہ مفتی ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ بیت المکرم کا میں نے بتایا, وہ بھی ایک مفتی میں لکھا ہے ویسے, ماشاء اللہ بہت اچھے مفتی ہیں مگر کچھ نہ کہیں, اب کیا بتائیں. بہشتی دیور میں جیسے بظاہر نظر آتا ہے, اصل میں تو بات وہاں ہو جاتی ہے ٹھیک, مگر اس کا سمجھنا علماء کا کام ہے, عام انسان نہیں سمجھ سکتا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے بظاہر جیسے اس سے سمجھ میں آتا ہے, بظاہر گہری نظر کے سوا بظاہر جیسے بہشتی زیفر سے سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے, چاندی کا نصاب 52.5 تولے. تو اس پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہوگا اس پر زکات فرض نہیں. آپ لوگ بھی ایسے سمجھتے ہوں گے نا, ماشاء اللہ 7.5 تولے ہوگا 16 تولے زکات فرض ہوگی, اور اگر اس سے تھوڑا سا کم ہوگا بس بڑے مزے سے. ہاں زیوروں پر زیور تو اتنے لدے ہوئے کہ گدے کا سامان ایک ایک عورت لیے پھر رہی, زکات نہیں لکھے تھے 7.5 تولے تو نہیں ہوا. چاندی لکھا ہوا ہے کہ 52.5 تولے اس کا نصاب ہے, تو اگر وہ کہیں 52 تولے ہے اور 52.5 کہتے زکات نہیں ہے زکات, بڑے خوش ہوتے رہے. سنیے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سونے کا نصاب 7.5 تولے اس حال میں ہے جبکہ صرف سونا ہو. پہلے سمجھ لیں کہ اموال زکات کتنے, جن مالوں پر زکات فرض ہوتی ہے وہ 4 ہیں, 4 چیزیں جن پر زکات فرض ہوتی ہے. ایک سونا, دوسری چاندی, تیسری چیز مال تجارت. مال تجارت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو. کہیں زمین وغیرہ کوئی خرید لی اس نیت سے کہ ہم اس کو بیچیں گے, دوسری شرط ہے کہ بیچنے کی نیت قائم بھی ہو, ابھی تک نیت ہو کہ ہم اس کو بیچیں گے, بیچنے کی نیت سے خریدی پھر بیچنے کی نیت باقی بھی ہو تو وہ مال تجارت ہے. اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی تھی شروع میں, بعد میں ملک میں آنے کے بعد نیت ہو گئی کہ بیچیں گے, اس پر زکات نہیں. ایسے اگر الٹا معاملہ ہو گیا, شروع میں خریدی تھی کہ رکھیں گے بعد میں خرید ہوگی بیچیں گے, یا الٹا ہو گیا کہ بیچنے کی نیت سے خریدی اور بعد میں یہ ہو گیا کہ نہیں گھر رکھیں گے, تو بھی زکات نہیں. مال تجارت میں جو زکات ہے دو شرطوں سے, ایک یہ کہ وہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور بیچنے کی نیت قائم بھی رہے, دونوں باتیں نہیں, یہ دونوں میں سے ایک نہیں تو اس پر زکات نہیں ہوگی. چوتھی چیز ہے نقدی, پیسے نقد. نقد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوں, بلکہ وہ کسی چیز کی صورت میں نہیں ہے جس کو آپ لوگ کیش کہتے ہیں, خواہ وہ بینک میں ہوں, خواہ کسی تجارت میں لگے ہوئے ہوں, خواہ آپ کے گھر میں ہوں, خواہ کسی کے پاس امانت ہوں, اور خواہ کسی پر قرض ہو, پیسے. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. اب یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 7.5 تولے سونے پر زکات فرض ہے, اس کا نصاب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 میں سے صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہیں کسی کے پاس, چاندی بھی نہیں, مال تجارت بھی نہیں, اور پیسے بھی نہیں, ایک پیسہ بھی نہیں, جس کو ٹیڈی ٹیڈی پیسہ کہتے ہیں, ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف سونا ہے, تو اس کا نصاب ہے 7.5 تولے. اگر باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز سونے کے ساتھ مل گئی تو پھر اس کے وزن کا اعتبار نہیں رہتا, پھر یہ کن سب چیزوں کی قیمت لگائیں گے, سب کی قیمت کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہو گیا تو زکات فرض ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے تو سونا جو ہے نا, سونا اگر 1 گرام بھی ہو, 1-2 گرام سونا, اور اس کے ساتھ چند ہزار روپے بھی ہیں, چند ہزار, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت, کوئی یہاں صراف ہوگا تو بتا دے گا کتنی ہے, چلیے خیر پوچھ لیجیے گا. ایک گرام یا ایک ملی گرام، ایک ملی گرام سونا ہو، تھوڑا سا، بہت معمولی سا، مگر اس کے ساتھ نقد پیسے ملانے سے، یا چاندی تھوڑی سی ہو، یا مال تجارت ہو، کوئی بھی چیز تینوں میں سے یا تینوں ملانے سے مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گا تو زکات فرض ہے. اب سونا تو دیکھنے میں تھوڑا سا مگر زکات فرض ہو جاتی ہے. یہی تفصیل چاندی میں ہے. چاندی کا نصاب جو 52.5 تولہ بتایا جاتا ہے وہ اس صورت میں جبکہ اور کوئی چیز بھی نہ ہو، صرف چاندی ہو، سونے کا ذرہ بھی نہ ہو، مال تجارت کچھ بھی نہ ہو، نقدی میں سے ایک پائی بھی نہ ہو، صرف چاندی، تو 52.5 تولہ ہوگی تو زکات فرض ہوگی ورنہ نہیں. اور اگر اس کے ساتھ سونے کا ذرا سا کہیں ہوا، یا مال تجارت میں سے تھوڑا سا ہو گیا، یا پیسے میں سے ایک ہی پیسہ ہو گیا، تو پھر وزن کا اعتبار نہیں ہے تو قیمت کا اعتبار ہے. دو چیزوں کا مجموعہ، یا تین کا مجموعہ، یا چاروں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو زکات فرض ہو جائے گی. یہ تو ہو گیا زکات کے فرض ہونے کا نصاب جس کی تفصیل بتائی. اور آج کل کوئی انسان ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ، پیسہ تو ہوتا ہی ہے، تو اس لیے وزن کا اعتبار نہیں رہے گا، ان کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا. قیمت خرید نہیں، بلکہ زکات جس دن فرض ہوتی ہے اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا بھی انشاءاللہ تعالی، اس دن جو قیمت ہوگی وہ قیمت لگائیں گے. بازار میں جو قیمت ہے اس دن میں، جس دن اس پر زکات فرض ہو رہی ہے. یہ تو نصاب ہے جس میں زکات فرض ہوتی ہے. دوسرا نصاب ہے کہ ان لوگوں کا جن کو زکات نہیں دی جا سکتی، اس کو زکات کا مصرف کہتے ہیں، مصرف زکات، اس کا کیا نصاب ہے؟ اس میں 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے. اس میں تو 4 چیزیں بتائی تھی نا، اس میں 5 چیزیں. 4 تو یہی جو پہلے بتائی نے، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی. اور اس دوسرے نشان میں 5ویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ سامان، اس کی قیمت بھی لگائیں گے. ان 5 چیزوں کی قیمت کا مجموعہ، کسی کے پاس یہ 5 ہوں، 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، مجموعہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ زکات نہیں لے سکتا. اس کو زکات دے دی تو ادا نہیں ہوگی. خوب یاد رکھیں، ضرورت سے زائد سامان جو بتایا تو ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو یہ کہیں گے کہ آپ کے یہاں کبھی اپنی ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی. ضرورت سے زائد کہاں، یہاں کبھی ضرورت پوری ہی نہیں ہوتی. قارون کا خزانہ گھر میں ہو تو کسی سے پوچھیں تو وہ کہے ابھی میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ تو بیچارے سارا مستحق زکات ہی ہوگا. ایک بزرگ کے پاس کوئی بہت بڑا مالدار آیا اور کچھ نذرانہ پیش کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی جو ضرورتیں کچھ باقی ہیں یا پوری ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، بہت ضرورتیں ہیں. تو فرمایا کہ الحمدللہ تعالیٰ، میری تو ایک ضرورت بھی باقی نہیں اور تمہاری بہت سی ضرورتیں باقی ہیں، تم زیادہ محتاج ہو، جاؤ تم بر خیرات لے جاؤ خود ہی کہو. آج کل کے مسلمان کی ضرورتیں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے. جتنا بڑا سرمایہ دار بنتا جاتا ہے، ضرورتیں وہ بہت مسکین نظر آتا ہے، بڑا مسکین ہے بیچارہ. خیر ادھر کو بیان میں چلا جائے تو اصل چیز نہ رہ جائے. سنیے، ایک مثال سے اندازہ لگا لیں، ایک مثال سے ضرورت کا اندازہ لگائیں. پہننے کے کپڑے 3 جوڑے تو ضرورت میں داخل ہیں. وہ 3 بھی کیسے؟ ایک کام کاج کے وقت میں پہننے کا پرانا میلا کچیلا، جس وہ برتن دھونے میں، جھاڑو دینے میں، کام میں یا کوئی مزدوری کرتا ہے اس وقت میں پہننے کا، دوسرا جوڑا عام حالات میں پہننے کا، تیسرا جوڑا جمعہ کے دن یا عید کے دن پہننے کا۔ عید کے دن پہننے کے لیے جوڑا ایک ہی چلے گا کئی سال، عید کے دن پہنے پھر اس کو حفاظت سے رکھ لیں، پھر جب سال کے بعد عید آئے گی پھر جب آئے پھر آئے پوری عمر تو میرے خیال میں ایک ہی چلا جائے گا۔ اس قسم کے تین جوڑے جس کے پاس ہوں تو لباس اس کے پاس ضرورت کے مطابق موجود ہے۔ ضرورت میں تین قسم لباس کی تینوں موجود ہیں اس کے پاس، ان میں سے اگر کوئی پھٹ جائے گا تو چلیے پھر ضرورت سے کم ہو گیا۔ دوسری چیزوں کا اندازہ اس سے کر لیں، دوسری چیزوں کی وضاحت تو نہیں ہے، اس پر قیاس کر کے اندازہ کر لیں کہ اور کیا ضرورتیں ہیں۔ ایک مثال تھوڑی سی اور بتا دوں، کھانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے، کھانا کتنا ہونا چاہیے۔ صدقہ میں یا بلکہ فدیہ میں، کفارے میں ایک ایک مسکین کو کھانا آپ کتنا کھلائیں، ایک مسکین کو کھانا کتنا کھلائیں، ایک فدیہ جو ہے ایک روزے کا فدیہ، اس کی بجائے اس کو 60 روزے رکھنی ہے نا، اگر کوئی نہ رکھ سکے تو کتنا، 60 مسکینوں کو جو دیں گے تو ایک مسکین کو کتنا کھلائیں، روٹی دیں اور سالن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر روٹی ہے گیہوں کی روٹی مسکین کو کھلائیں اگر کفارے میں، دو وقت، تین وقت نہیں، انڈے بھی نہیں، چائے بھی نہیں، ساتھ پھل فروٹ بھی نہیں، قورمہ بھی نہیں، کباب بھی نہیں، کوفتے بھی نہیں، مکھن بھی نہیں، دو وقت کی روٹی، تین وقت نہیں، دو وقت کی روٹی جس سے دو وقت پیٹ بھر لے۔ گیہوں کی روٹی ہے تو سالن ضروری نہیں، وہ ویسی حلق میں اترنی چاہیے، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لے کہ آپ کا حلق اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ گیہوں کی روٹی کھائیں، دو روٹیاں کھا جائیں گیہوں کی، اگر بغیر سالن کے اترتا جاتا ہے لقمہ تو یہ حلق ٹھیک ہے، تندرست ہے، اور اگر ایک لقمہ بھی نہیں اترتا بغیر سالن کے تو یہ حلق مریض ہے، اس کا کچھ علاج کرنا چاہیے، یہ حلق بیمار ہے۔ گیہوں کی روٹی بغیر اس کے، بغیر سالن کے حلق میں اترنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب کہ الٹا اپنی مطلب کی بات نہ لے لیں، کہ یہ نہ کر لیں کہ آپ اگر کفارے میں کسی مسکین کو کھلائیں تو چلیے اس کو سوکھی روٹی کھلاؤ، سالن اس کو تو خوب خوب کھلاؤ، مساکین کو خوب خوب کھلائیں، خوب خوب، مطلب تو یہ ہے کہ روٹی کافی کتنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسکین کو کھلانے کے لیے فرمایا، مسکین کے کھانے کی ضرورت پوری ہو جائے تو گیہوں کی روٹی کی صورت میں بغیر سالن کے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ ادھر کو آپ اللہ شروع کر دیں کہ چونکہ یہ بتایا تھا کہ بغیر سالن کے بھی کافی، اب کبھی کفارہ دے رہا ہو تو روزے روزانہ توڑتے رہو، اور اس پر کفارہ تو بڑا آسان ہو گیا، بس وہ روٹی، سوکھی روٹی مسکین کو کھلا دیں گے۔ جب دینے کی بات ہو تو دل کھول کر دیا کریں، اللہ کا دیا ہوا ہے تو خوب دے اللہ کی راہ، مسکینوں کا نقصان نہ کریں، جتنا فرض واجب ہے آپ پر اس سے کئی گنا زیادہ دے دیں تو ثواب ہی ہے، کوئی گناہ تو ہے نہیں۔ یہ تو بیان ہو گیا اس کا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جس کے پاس پانچوں کا مجموعہ اس کے برابر ہوگا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک بار خاص طور پر سمجھ لیں کہ ٹی وی جس کے گھر میں ہوگا اس کو تو یقین نہیں دی جا سکتی، ٹی وی تو بہت قیمتی ہوتا ہے اور ہے یہ ضرورت سے زائد، صرف یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد ہے بلکہ یہ تو عذاب ہے، عذاب خرافات ہے، عذاب ہے، ضرورت سے زائد تو کیا کہنا، تو ہے ہی عذاب کی چیز۔ تو اتنی بڑی چیز عذاب والی اتنی قیمت کی ہزاروں کی وہ جس کے گھر میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہو سکتی. اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی اور وہ جو پھر کھا کر ٹی وی دیکھے گا تو اس گناہ میں برابر کیا بھی شریک ہوں گے. بھوکا مرے دو چار ہو تو خود ہی اپنا ٹی وی کو نکالے گا گھر سے. اور اگر وہ مقروم ہو, ٹی وی ہے 3000 کا, قرض ہے اس پر 10-12 ہزار, اور بھی گھر میں کچھ نہیں ہے, تو اگرچہ زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی مگر ایسے فاسق فاجر مجاہر باغی کو زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ اگرچہ ادا ہو جائے گی مگر اللہ کے باغیوں کو زکوٰۃ دینے سے وہ جو کچھ بھی قوت حاصل ہوگی گناہوں میں خرچ کریں گے, اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. زکوٰۃ دیں تو کسی نیک شخص کو دیکھ کر دیں کہ وہ جب کھائے پیئے پہنے تو اللہ کی عبادت میں خرچ کرے, ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ مانگنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں, گناہ ہے. اگر مانگنے والا مستحق ہی نہیں پھر تو گناہ بھی ہوا, زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی. اور اگر وہ مستحق تو ہے, جس کی تفصیل پچھلے بیان میں بتا دی گئی تھی, ان شرائط کے مطابق مستحق ہو مگر خود مانگتا ہے اپنے لیے, کسی دینی کام کے لیے, اجتماعی دینی خدمات کے لیے مانگے وہ تو اور بات ہے, خود اپنے لیے کوئی شخص مانگتا ہو اس کو دینا جائز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والے پر قیامت کے دن ایک کھلا عذاب ہوگا, بہت کھلا عذاب. وہ یہ کہ قیامت کے دن اس کو ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہوں گی. حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ چہرہ بہت معزز عضو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چہرہ اس لیے بنایا تھا کہ صرف اللہ کے سامنے یہ سر جھکے, اللہ کی طرف یہ چہرہ متوجہ رہے اور اللہ ہی کے سامنے یہ ہاتھ پھیلے, غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے, غیر کے سامنے سر نہ جھکے, غیر کے سامنے اس چہرے کی رونق کو تباہ نہ کیا جائے. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اعزاز کی ناشکری کی, ناقدری کی, غیر کے سامنے اپنے چہرے کو ذلیل کرتا رہا تو اس کا عذاب یہ ہوگا کہ حشر میں پوری مخلوق دیکھے, پوری مخلوق سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو یوں ذلیل فرمائیں گے کہ سب لوگ دیکھیں اس کے چہرے پر رونق نہیں. رونق تو گوشت سے ہوتی ہے نا, ہڈیوں سے تو رونق نہیں ہوتی, ان سے تو نفرت پیدا ہوتی ہے. اس نے دنیا میں اپنے چہرے کی آب کو تباہ کیا, اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے چہرے کی آب اور عزت کو تباہ کریں گے, گوشت نہیں ہوگا صرف ہڈیاں ہوں گی. اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تو جب بھی سوال کرے, سوال کرنے کی کوئی حاجت پیش آئے تو صرف اللہ سے سوال کر, اور جب کسی معاملے میں کوئی مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر, غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ, اللہ کافی ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. پھر دریافت فرمایا کہ کچھ؟ اس نے کہا کہ ایک پیالہ ہے اور ایک تاٹ ہے. کھانے کے لیے بھی وہی پیالہ، پینے کے لیے بھی وہی پیالہ، ایک ہی پیالہ، کھانے کا بھی وہی، پینے کا بھی وہی. آج اندازہ لگائیں، آج کے مسلمان کے یہاں صرف کھانے کے لیے تین چار برتن تو ہوتے ہیں سامنے، کھانے کھانے کے تین چار، پینے کا ممکن ہے کہ ایک ہی گلاس ہوتا ہو، مگر گلاس کیسا فینسی فیشنی، بس کچھ نہ کہیے. اور جو برتن رکھے رہتے ہیں نام و نمود کے لیے، وہ الگ سے. یہ تو جن میں روزانہ کھاتا ہے نا، روزانہ بلا ناغا جن میں کھاتا ہے، تو میرے خیال میں ایک آدمی کے کھانے کے لیے تین چار برتن ہوتے ہیں. دو تین چمچیاں بھی ہوتی ہیں، چمچیاں کیا چمچ ہوتے ہیں. لیکن آج کا انسان، اس کو کھانے کے لیے دو تین پلیٹیں چاہیے. ایک تو مستقل پلیٹ چاہیے ہڈیاں رکھنے کے لیے، کھا کھا کر جو ہڈیاں ہوں گی وہ اس میں رکھنے کے لیے. ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ صرف ایک ٹاٹ جس پر لیٹتا بیٹھتا ہوں، اوپر لینے کی کوئی چیز نہیں، پہننے کے کپڑے تو ہوں گے بارا، اور ایک پیالہ، تکیہ ان کے پاس نہیں تھا، صرف ٹاٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میرے پاس. وہ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مجلس میں نیلام کیا. اندازہ لگائیں، جس کے پاس صرف ایک پیالہ، صرف ایک تاغ، اس کے سوا کوئی سوئی تاغا بھی نہیں، کچھ نہیں، ان چیزوں کو بھی نیلام کر دیا، مجلس میں نیلام کر رہے ہیں. غالباً دو درہم کی وہ سب چیزیں فروخت ہوئیں. ایک درہم پکڑا دیا کہ اس سے تو اب وقتی طور پر جا کر گزارا کرو، کھانے پینے کی کوئی چیز خرید لو کھاؤ. ایک درہم کے بارے میں فرمایا کہ بازار سے کلہاڑی خرید کر لاؤ، خرید کر میرے پاس لاؤ. وہ کلہاڑی خرید کر لے گئے، پیش کی خدمت اقدس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ بنا کر خود ڈالا، خود لکڑی کا دستہ بنا کر اس میں ڈالا، جیسے کیسا بنا ہوگا. وہ ڈال کر کلہاڑی اس کو پکڑائی اور یہ فرمایا کہ جاؤ، جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، بیچو، ان سے جو پیسہ حاصل اسے گزرے اوقات کر، سوال کرنے کی اجازت نہیں. اس حد تک اس سے ممانعت آئی ہے شریعت میں. کہیں کسی کو یہ خیال ہو کہ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسی طریقے سے جو مصارف ہیں صدقات کے، ان میں بھی سائلین کا ذکر بھی آتا ہے. اللہ کے بندے سائلین کو دیتے ہیں. اسی طریقے سے بعض احادیث میں بھی یہ آتا ہے کہ سوال کرنے والا خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو بھی اس کا حق بنتا ہے، اس کو دو، واپس مت کرو، ایسی حدیثیں ہیں. ان کے بارے میں بات یہ ہے کہ حدیثوں کا مطلب کسی عالم سے پوچھا کریں، عالم سے. الرحمن فاسأل به خبیرا، قرآن کریم کے ترجمے، حدیثوں کے ترجمے خود اگر دیکھیں گے، یہ سنی سنائے ان کے جو ہیں معانی، ان پر غور کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ان کا مطلب علماء سے پوچھا کریں، رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھا کریں. قانون کی کتابیں خود دیکھ کر کوئی شخص بھی وکیل یا جج نہیں بن سکتا، ڈاکٹری کی کتابیں دیکھ کر پڑھ کر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اگر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اگر بنے گا تو ایک کا علاج کرے گا تو سو کو مارے گا بھی, کوئی نہیں بن سکتا. تو ایسی ایسی حدیثیں جو آتی ہیں یا قرآن کریم کی آیات آتی ہیں, ان کا مطلب کسی عالم سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے والے, سب سے اول سمجھنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. وہ قرآن اور حدیث کی تفسیر ہے. پھر ان کے اقوال کو سمجھنے والے اور تمام احادیث اور قرآن کریم کی آیات اور اقوال صحابہ اور افعال صحابہ اور اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر دین کو قانون کی شکل دینے والے, یہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ تعالی دین کو قانون کی شکل دے دی, تاکہ آگے امت میں اختلافات نہ ہو. کسی نے کوئی حدیث دیکھی تو ادھر کو چل پڑا, کسی نے کوئی دیکھی ادھر کو چل پڑا. اور سمجھنے والے تو ماشاء اللہ بڑے بڑے عجیب ہیں. ایک غیر مقلد جو خود کو اہل حدیث کہلاتے ہیں, تو جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس میں خوب ہیلا کرتے تھے. اکیلے پڑھتے تو ٹھیک ہے, سکون سے پڑھتے تھے, جہاں کہیں امام بن جاتے تو ہلتے نماز میں سے. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, قرآن میں تو حکم ہے اومو للہ قانتین, خشوع سے نماز پڑھو. آپ جب امام بنتے ہیں تو امام کے لیے تو اور بھی زیادہ خشوع لازم ہے, آپ ہلتے کیوں ہیں؟ ان کا ارے جاؤ, یہ غیر مقلد ایسی کہا کر, ارے تم کیا حدیث جانو, اہل حدیث تو ہم ہیں, تمہیں حدیث کا کیا پتا؟ حدیث ہے جو کہ نماز پڑھائے ہلا کرے. ارے اللہ کے بندے کہاں ہیں حدیث, ہمیں بھی دکھا دو. حدیث کی کتاب مشکات کا ترجمہ ہے مظاہر حق اردو میں, عین نکال کر دیکھو حدیث. حدیث ہے من ام منکم فلیخفف, تم میں سے جو شخص امامت کرائے وہ ہلکی نماز پڑھائے, ہلکی, کیونکہ مقتدیوں میں ضعیف بھی ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, کچھ حاجت مند, کسی کو ضروری جلدی کا کام ہوتا ہے, لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھایا کرو. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دو تین آیتیں پڑھا کرو, بلکہ یہ کہ وہ پہلے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیسی ہوتی تھی, سورہ بقرہ ایک رکعت میں, ڈھائی پارے ایک رکعت میں. کہیں ان کے حالات دیکھ کر اور ان کی انفرادی نماز دیکھ کر, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی نماز یا اپنی انفرادی نماز, کہ ہم تو جب پڑھتے ہیں نفل اکیلے تو تین تین چار چار پارے ایک رکعت میں, تو نمازیوں کو کیوں چھوڑے, ان میں بھی کھڑے ہوگا تو تین چار وہ پڑھ لو, اس میں تین چار پارے. ایسے نہیں, قراءت مسنونہ وہ کیا ہوتی ہے اس کی تفصیل ہے, علماء سے پوچھا کریں. قراءت مسنونہ بقدر مسنون کیا کریں, زیادہ نہ کریں, ہلکی نماز پڑھائے. اردو میں دستور یہ ہے کہ یا جب لکھتے ہیں یا تو کبھی کبھی یا معروف کو بھی لمبی کی صورت میں لکھ دیتے ہیں. ہلکی کاتب صاحب نے لکھنے میں اس کو لکھ دیا یا کو چھوٹی یا کی بجائے وہ لمبی یا کھینچ کر جیسے لکھی جاتی, تو کاتب کو یہ تھوڑے معلوم تھا کہ ان کی اس کتابت کو کوئی غیر مقلد بھی پڑھے گا. اس نے سمجھا کہ سارے انسان ہی پڑھیں گے, عقل مند لوگ پڑھیں گے, سمجھ جائیں گے, تو انہوں نے ایسے لکھ دیا. اس لیے اس کو پڑھ لیا ہل کے, جو نماز پڑھائے وہ ہل کے پڑھایا کرے, ہلا کرے نماز میں. دیکھو حدیث میں اور قصہ سن لیجیے کہاں تک ان کے قصے, بڑی عجیب قوم ہے. پڑھتے پڑھتے تو کچھ ہے نہیں, حدیثوں کے ترجمے دیکھ دیکھ کر وہ بس اس میں ترجمہ غلط سلط جیسا آیا. ایک غیر مقلد صاحب جب مسجد میں آتے تو پگڑی کے ساتھ ایک چوہا لٹکا لیتے. ایک بار کہیں مار کر یا زندہ کہیں رکھا ہوا ہوگا, اس کی پرورش کرتے رہتے ہوں گے. جب مسجد میں جاتے تو ایک چوہا پگڑی میں, ہاتھ میں چھری. یہ دو چیزیں جب بھی مسجد میں آتے, دو چیزیں ساتھ. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے, چھری مسجد میں کیوں؟ وہ تو خیر کہہ سکتے تھے کہ ہم مجاہد ہیں, ارے چوہا کیا؟ تو اس نے کہا حدیث ہے, حدیث. میں بقول نبی چون و چرارا نشنا سین, میں اہل حدیث مدغرا نشنا سین. ارے واہ, کتنا بڑا دعویٰ. ہم اہل حدیث ہیں, ہم دغا کی باتیں نہیں کرتے. بقول نبی چون و چرارا نشنا سین, قول نبی سامنے آ گیا تو فقہ تو چون و چرا کرتے رہتے, ہم چون و چرا نہیں کریں گے. جیسے حکم آیا, حکم سنیے سمجھتے کیسے, ارے حکم کو سمجھو بھی تو. کہتے ہیں حدیث میں ہے. ارے کہاں ہے حدیث؟ تو حدیث دکھائی کہ جب نماز کی طرف آؤ تو سکینہ وقار کے ساتھ آؤ. جماعت ہو رہی ہو تو پہلی رکعت پانے کے لیے ہانپتے ہانپتے بھاگتے دوڑتے تیز تیز چل کر مت آؤ. اطمینان سے, سکینت سے, وقار سے دربار شاہی کی طرف جا رہے ہیں, جلالت شان کو سامنے رکھتے ہوئے اطمینان سے چلو. پھر اگر پہلی رکعت پالی ٹھیک ہے, نہیں تو دوسری مل جائے گی. بھاگ بھاگ کر پہلی رکعت کے رکوع کو مت پاؤ. مطلب تو یہ ہے, لکھا ہوا تھا سکینہ تو انہوں نے اس کا پڑھ دیا سکینہ. سکینہ چھری کو کہتے ہیں. کہتے ہیں جب مسجد کی طرف آؤ تو چھری لاؤ, چھری ساتھ لے کر چلو. دوسرا لفظ یہ تھا کہ وقار سے چلو, تو فار کہتے ہیں چوہے کو, فار. تو وقار اور فار آخر میں علی فرام مل گیا نا قافیہ, تو وہ کہتے ہیں چوہا بھی ہے, وقار کے بارے چوہا کر لیا, چوہے کو چوہا بھی لے جایا کرو. اور لطیفہ سن لیجئے, تو میں جو لطائف بتایا کرتا ہوں ان میں تنبیہات بھی ہوتی ہیں, غور سے سنیے. ایک بڑا عجیب لطیفہ, چند روز پہلے ایک لڑکی نے اپنا نام بتایا فون پر, شمائلہ. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے, کیا بلا ہے شمائلہ؟ کہتی میری امی نے رکھا ہے. اچھا, میں نے کہا امی سے پوچھ کر بتائیں کہ یہ شمائلہ کیا مصیبت ہے. تو امی سے پوچھا, اس نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں ہے, بس کسی نے بتا دیا شمائلہ. پھر ایک اور لڑکی نے فون کیا تو اس نے بھی بتایا شمائلہ, اس نے شمائلہ بتایا, شمائلہ. ارے یہ کیا مصیبت ہے, کچھ تو پتا تو چلے کہ کیا ہے. نام رکھتے ہو اس کو کچھ معنی تو ہونا چاہیے. لوگ نام کیسے رکھتے ہیں, دونوں مثالوں سے بتاؤں گا آگے. انہوں نے قرآن میں دیکھ کر رکھے یہ نام کیسے ہیں, کہ قرآن کا کوئی بھی لفظ ذرا اچھا لگا تو معنی پوچھے بغیر, سمجھے بغیر بس وہ رکھ دیا. خاص طور پر لڑکی کا نام تو بہت جو اچھا لگے دیکھنے میں, معنی کچھ بھی ہو, خو ابلیس ہی کیوں نہ ہو. ابلیس کیسا اچھا لگ رہا ہے, یہ چونکہ مشہور ہے نا ابلیس. اگر مشہور نہ ہوتا تو بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کے ابلیس بھی نام رکھتے. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم میں شمائل کا لفظ ہے, تو اس میں پھر ذرا اور دم لگانے کے لیے شمائلہ کر دیا, پھر اور زیادہ تجدد کے لیے شمائلہ کر دیا. ایسے نام رکھ لیں. اس قصے تو ہو گئے اس کو دو تین مہینے. ابھی کل کی بات, ایک خاتون ڈاکٹر ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وریشہ نام کیسا ہے, وریشہ. میں نے کہا اس کے معنی تو کچھ بھی نہیں بنتے, وریشہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے اس کے معنی ہیں زینت کا سامان. میں نے کہا کہ یہ تو کسی لغت میں نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی لغت ہوگی, یہ تو کہیں نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ قرآن کریم میں نمے پارے میں ہے وریشہ. قرآن میں بریشا، اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا کیسے چلا، مریضوں میں ایک بیمار لڑکی آئی، اس نے اپنا نام بتایا بریشا، تو میں نے کہا نام تو بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا نام، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیڈی ڈاکٹر، کہتے ہیں نام مجھے بہت پیارا لگا. میں نے لڑکی سے کہا کہ یہ کہاں ہے اور کس طریقے سے، کہتے ہیں نمے پارے میں ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے بھی پھر دیکھا اس میں نمے پارے میں، تو اس میں تو یہ لفظ ہے بریشا، اور اس کے نام، اس کا معنی لکھا ہوا ہے زینت کا سامان. تو میں نے کہا اللہ کی بندی، یہ باو الگ ہے، ریش الگ ہے، الف الگ ہے، یہ ہے ریش. ریش بھی ہیں، اس لیے داڑھی کو بھی ریش کہا جاتا ہے. داڑھی انسان کے لیے، مرد کے لیے زینت ہے، زینت. تو یہ بتا کر عورتوں کو کہ ریش کے معنی ہے داڑھی، داڑھی کی زینت، اس لیے کسی لڑکی کا نام رکھیں ریش اور یہ بتا دیں کہ داڑھی والے سے شادی کریں گے. اس لیے کہ یہ قرآن میں ہے، ریش قرآن میں ہے، تو داڑھی والے سے شادی کیا کرو گے، تو قرآن سے ثابت ہو گیا. لوگ نام تو ایسے ایسے رکھتے ہیں وہ دیکھ کر کدھر کو بات گئی، ناموں کی طرف بات کیسے چلی گئی.
حدیث قرآن کے مطلب،
ہاں حدیث اور قرآن کا مطلب علماء سے پوچھا کریں. اس پر آئے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ کسی کو، کسی سائل کو رد مت کرو، دیا کرو. حدیث کا قرآن کریم کے مطلب سمجھنے والے اور اس کو قانون کے سانچے میں ڈھالنے والے حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی، سنیے فقہاء کیا لکھتے ہیں. فقہ کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا، صاف صاف، جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا حقیقتاً موجود ہو یا حکمن موجود ہو، اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، حرام. اور جو اس کو دے گا وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، دینے والا برابر کا مجرم. دیکھیے کہاں تک بات ہے. ایک دن کا کھانا، ایک دن کا کھانا یا تو حقیقتاً موجود ہے، باقی کھانا ہے یہ اس کے پیسے ہیں، اسے کھا سکتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر آگے یہ کہ حقیقتاً موجود نہ ہو، حکمن موجود ہو. حکمن کا مطلب یہ کہ کما سکتا ہو، کمانے کی قوت ہو، کمانے کا موقع بھی کہیں دستیاب ہو. تو موقع بھی موجود اور کمانے کی قوت بھی موجود، پھر کھانے کے لیے ایک دانہ بھی گھر میں نہیں ہے، حکمن موجود ہے، کما سکتا ہے، ایسے شخص کو دینا حرام ہے، دینے والا حرام کام کا مرتکب ہوگا. اور جب دینا حرام ہے، وہ اس کا سوال کرنا حرام ہے، جس کا سوال کرنا حرام اس کو دینا بھی ویسا ہی حرام، دونوں برابر کے مجرم. یہ مسئلہ ہے. اب لوگ ایک بات کہتے ہیں، جب میں مسئلہ، آج کل تو رمضان جو ہے نا، شعبان اور رجب، شعبان اور رمضان، یہ تو لوگ سمجھتے ہیں نا بھیک مانگنے کا زمانہ ہے، تو زکاتیں مانگتے ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے جہیز بنانے کے لیے. پھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جہیز بنائیں گے، زکات مانگ مانگ کر جہیز بناتے ہیں. اور ایسے بے شرم دولہا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز ضرور چاہیے، چاہے وہ چوری کر کے لاؤ یا ڈکیتی کر کے لاؤ یا زکات مانگ کر لاؤ، جہیز ہونا ضروری. لوگ فون پر کہتے ہیں کہ کوئی صاحب آ کر ایسے ایسے بتاتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو ایسے ایسے ان کے حالات ہیں، ان کو زکات دوں یا نہ دوں. میں بتاتا ہوں کہ آپ جو حالات بتا رہے ہیں بظاہر وہ تو خیر ٹھیک ہیں، زکات ہو جائے گی، مگر پہلی بات تو یہ کہ مانگنا حرام، مانگنے والے کو دینا حرام. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی مانگے گا نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ زکات کا مستحق، زکات کس کو دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب میں جو لوگ ہیں ان کے حالات کا تو اکثر علم ہوتا ہی ہے، محلے میں جو مساکین رہتے ہیں ان کا علم بھی ہوتا ہے کہ محلے میں کون کون مسکین لوگ ہیں،
اور اگر پتہ نہ چلے تو یہاں بھی وہی بات, الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کا راستہ باخبر سے پوچھئے, کسی معتبر عالم سے جس کے دل میں خود حب مال نہ ہو, ایسے کسی عالم سے پوچھئے کہ ہمیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں مل رہا, کس کو دیں, وہ آپ کو ہزاروں بتا دے گا, ایک دو نہیں ہزاروں بتائے گا, ہزاروں ایسے بتا دے گا کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے آ کر کوئی لے جائے اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہو, اتنی زحمت بھی ان کو نہ کرنا پڑے, یہ زحمت نہ کرنا پڑے, بیٹھے رہیں آرام سے اور لوگ آئیں گھر پر, آئیں مانگیں تو اعزاز بھی ہوگا, سبحان اللہ, کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے, سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اکڑے ہوئے اور اتنے ادھر سے ہے اس کو نکال کر دیا, ایک ہجوم ہے لوگوں کا سامنے, یہ اپنی سیٹھ ہی جتلا رہا ہے اور یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ زکاۃ تیری قبول بھی ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی, یہ خیال نہیں آ رہا. وہی چیر میں قربانی کا مسئلہ, گائے خریدنے کے لیے تو جائیں گے چار پانچ سات آدمی, اتنے لوگ جاتے ہیں خریدنے کے لیے, اس میں شاید یہ بھی کوئی حکمت ہو کہ اگر سات شریک ہیں تو ہر ایک کو یہ خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں مہنگی نہ لے آئے, تو یہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دوسرا خطرہ یہ کہ کہیں دو چار پیسے ہم سے زیادہ نہ لے لیے, سستی لی اور ہمیں زیادہ بتا دیو, یہ بھی. تیسری بات یہ کہ کہیں بھاگ نہ جائے, اگر خرید لی اس کے بعد گائے بھاگ گئی پھر اور خریدنی پڑے گی اور پیسے نکالنے پڑیں گے. چوتھی بات یہ کہ شوق, گوشت کھائیں گے گوشت, اس کا شوق جو ہے پہلے سے, چلو ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے گائے خریدنے چلیں گے. تو قربانی کی گائے خریدنے کے لیے تو جاتے ہیں کم سے کم دو تین تو ہوتے ہی ہیں اور کبھی چھ سات بھی ہوتے ہیں ایک ایک گائے خریدنے کے لیے, دکانیں بند, تجارت بند, کاروبار بند, سارا کو چھوڑ کر گائے خریدنے جاتے ہیں. پھر یہ فلسفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلدی خرید لو, قریب زمانہ آئے گا تو مہنگی ہو جائے گی, تو جلدی جلدی دس دن پندرہ دن پہلے پہلے خرید کر گھر میں لا کر جو باندھتے ہیں تو اس کا کھلانا پلانا, نگرانی کرنا اور گوبر وغیرہ اس کے نیچے سے ہٹانا, اور اگر بکرا ہے تو ساری ساری رات اس کے جو وہ چیختا ہے تو وہ سارا کچھ سننا, ساری مصیبتیں ہفتہ عشرہ پہلے سے ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, کرتے ہیں نا. اور یہ بھی کہ کوئی بکرے کو اٹھا کر کے نہ لے جائے تو اس کی نگرانی الگ سے, اور گائے کے دان دیکھنے میں کتنی محنت کرتے ہیں, مستقل کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں, یہ بھی یاد رکھیں آگے قربانی کا زمانہ بھی قریب آ رہا ہے نا, مستقل کمپنیاں اس کام پر کہ اصل دانت نکال کر مصنوعی دانت بڑے بڑے لگا رہے ہیں, وہ یہ پاکستان ہے نا اللہ کے فضل سے, دانت چھوٹے دانت والے جانور کے اصل دانت نکال کر بڑے دانت اس کے منہ میں بالکل ایسے فٹ کر دیتے ہیں جیسے ڈینٹل سرجن, بڑے بڑے نظر آتے ہیں, سمجھتے ہیں ہو گیا, کتنی محنتیں کرتے ہیں مگر جہاں وہ جانور ذبح ہو گیا, ذبح ہونے تک اور گوشت تقسیم کرنے تک تو بڑے مستعد بڑے مستعد بڑے مستعد, کچھ نہ پوچھئے, اور جہاں ہے کھال کس کو دیں, تو وہ چونکہ شوری مصرف پر اس کا لگانا ضروری ہے, جو لینے آتا ہے وہ مصرف ہے بھی نہیں ہے, کہاں لگائے گا کدھر جائے گی, تو یہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتا, اس کے جو بھی اس کے پاس پہنچ جائے وہی لے جائے, پورے گائے اٹھا کر لے آتی ہے کھال اٹھا کر کہیں پہنچانا مشکل, بکرا اٹھا کر لے آئیں گے کھال اٹھا کر پہنچانا مشکل, یہ بڑا مشکل. معلوم ہوا کہ گوشت گوشت کی جو حوث ہے نا, گوشت کھائیں گے گوشت, وہ سارے کام آسان کر دیتی ہے, آگے کھال کسی سوئی شری مصر پر لگانے اس کے لیے مرا جا رہا ہے، اس کے لیے نہیں کچھ کرے گا. ایک شبہ خیال ہے بچہ پیدا کرنے کا بھی کھولیں، گاڑی لگانے کا بھی کھولیں، بچے بھی لوگ ایسے لڑکاتے جاتے ہیں، کوئی تربیت کرتے نہیں ہیں، عقل آتی نہیں ہے پہلے بچے سنبھال لیں کہ اور شادیاں پہلے کر دیتے. کیا کیا کھولیں کیا کیا کھولیں، بس فکر ہونا چاہیے تو انسان کو سیکھے بھی، اور ایک شبہ ہونا چاہیے پھر ایسے ہی وہ قربانی کی کھا لیں کن کو دیا ان کے لیے. بہت مدت ہو گئی ایک شخص نے یہاں فون پر یہ کہا کہ یہاں ہمارے ہاں قربانی کی ایک کھال رکھی ہوئی ہے، کوئی آدمی بھیج دیں، دار الافتاء کو دینا چاہتے ہیں قربانی کی کھال، یہاں ہمارے پاس رکھی ہے، کوئی آدمی بھیج دیجئے لے جائے. میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے آپ خود ہی آدمی بن جائے، یہاں سے جو آدمی جائے تو بعد میں وہ خود آدمی نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہاں اٹھا کر کے لے آئیں، پھر چاہے جو چاہے بنتے رہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ خود آدمی بن جائیں. زکات کے لیے کہتے ہیں کہ ملتا نہیں ہے، زکات کس کو دیں ملتے نہیں ہیں، فکر ہوتی تو مل جاتے، فکر نہیں، جو کام کرنا نہیں، سونے سے لدے رہیں، چاندی سے لدے رہیں، اور تجارت کے سامان سے اسٹور بھرے رہیں، مگر یہ ہے کہ زکات کا مستحق کون ہے وہ بات تو الگ رہی، زکات کا مسئلہ پوچھ لیں اتنی ہمت نہیں ہوتی، مستحق تلاش کرنا تو الگ بات ہے. مستحقین کو تلاش کیا کریں، تلاش کرنے پر نہ ملے تو پھر کسی صحیح عالم سے پوچھ لیں کہ ہمیں مستحق نہیں مل رہے ہیں، تو وہ آپ کو ہزاروں مستحق بتا دیں گے. بہرحال نتیجہ یہ کہ مانگنے والوں کو دینا جائز نہیں. ہاں ایک تدبیر بتا دوں، پہلے سے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ علم ہو کہ یہ مساکین ہیں، ان کو آپ پہلے سے بتا دیں کہ آپ وقت پر ہمیں یاد، اولا تو وہ یاد کیوں دلائیں، ان کو یاد دلانے سے پہلے آپ ان کے یہاں پہنچا دیں، اور اگر کسی نے آ کر سوال کر بھی لیا تو اس کو جواب یہ دیں، مسئلہ سمجھائیں کہ مانگنے پر دینا تو جائز نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں دیں گے. ہاں کسی وقت میں غور کریں گے، اگر کبھی کچھ توجہ ہو گئی اور ہماری سمجھ میں بات آئی کہ آپ کو دینا چاہیے، اللہ کی طرف سے آپ ہی کی طرف اللہ نے دل متوجہ کیا، تو شاید کبھی آپ کو بھی دے دیں. چند دن گزرنے کے بعد جب وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جائے تو پھر اس کو دے دیں. دوسرے سال پھر مانگے کہیں دیکھیے پچھلے سال بھی مانگا تھا، اب پھر مانگ رہے، اب تو تجھے بالکل نہیں دیں گے. جب بالکل مایوس ہو جائے پھر کہیں دے دیں. ان کو مانگنے کی نوبت پر آنے ہی نہ دیں، اس سے پہلے دے دیا کریں. یا کچھ مساکین نظر میں ہیں تو ان سے کہہ دیا کریں کہ اگر ہم بھول بھی گئے تو تمہیں اجازت ہے، آ کر یاد دلا دیا کرو. پہلے سے کہہ دیا پھر کسی نے جا کر یاد دلایا تو وہ جائز ہے، وہ اس مانگنے میں داخل نہیں، اس لیے کہ دینے والے نے پہلے خود ہی کہہ دیا. تیسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اور قربانی، یہ چیزیں ان کا نصاب کیا ہے؟ تو دوسرے دراجے میں جو نصاب بتایا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ان کا جو نصاب بتایا ہے پانچ چیزوں کا مجموعہ، یہی نصاب صدقۃ الفطر کے وجوب کا ہے اور یہی قربانی کے واجب ہونے کا ہے. پانچ چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کے لیے تین حکم ہیں. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ نہیں لے سکے گا، دوسرا حکم یہ کہ اس پر قربانی واجب، تیسرا حکم یہ کہ اس پر صدقۃ الفطر واجب. ان تین احکام کا تعلق اس نصاب کے ساتھ ہے. اب یہ بات کہ اس کا وقت کیا ہے، زکوٰۃ نکالنا کس تاریخ میں نکالی جائے، ادا کرنا واجب کب ہوگا، واجب تو ہوگا اسے نصاب سے، ادا کرنا کب واجب ہوگا، ادا بھی کرے. اس کا حکم یہ ہے کہ جس تاریخ میں قمری تاریخ، قمری چاند کے چاند والے سال کی چاند کے مہینے کی کوئی تاریخ، جس تاریخ میں اللہ تعالی نے آپ کو صاحب نصاب کیا. زیادہ تر انسان جو صاحب نصاب بنتا ہے یا تو شادی کے موقع پر، لڑکی کی شادی ہوئی تو والدین اس کو زیور دیتے ہیں، شوہر کی طرف سے زیور ملتا ہے، وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے، بلکہ اس پر تو حج بھی فرض ہو جاتا ہے. جہیز اتنا دیتے ہیں، ظالم والدین بچیوں کو جہیز اتنا دیتے ہیں کہ حج فرض کر دیتے ہیں، پھر کراتے ہیں نہیں. یہ بھی عجیب بات. جہنم میں داخل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، یا تو اتنا دے ہی نہیں کہ حج فرض ہو جائے، دیتے اتنا ہے کہ حج فرض ہو جائے، اب کرائیں گے نہیں. کرے کیسے؟ وہ جہیز بیچے تو وہ کہتی ہیں کیسے بیچوں، یہ تو ابا نے دیا، امی نے دیا، ان کی یادگار ہے. پھر کوئی بیچنا بھی چاہے تو والدین ناراض ہوتے ہیں، مت بیچو مت بیچو، ہم نے بیچنے کے لیے تھوڑا ہی دیا تھا. یعنی ضرور جہنم میں جاؤ، کبھی بھی بچنے کی کوشش نہ کرنا، لازمن جاؤ، اولاد کو لازمن دھکیل دھکیل کر جہنم میں. اتنا جہیز دیتے ہیں، حج فوراً فرض ہو جاتا ہے، اتنا جہیز دیتے ہیں. اللہ تعالی اس قوم کو ہدایت دیں. آمین. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ تو پہلی تنخواہ جب آئے گی، اگر وہ اس برابر ہے کہ چار چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو گیا، تو وہ تاریخ ہے اس کی زکوٰۃ کا حساب لگانے کی. یا یہ ہے کہ کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو وراثت میں مال اس کو کچھ ملا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر چار چیزوں کا مجموعہ ہو جائے. بہرحال کوئی بھی ایسی تاریخ چاند کے مہینے کی جس میں یہ صاحب نصاب ہوا، وہ تاریخ عمر بھر کے لیے، پوری عمر کے لیے وہ تاریخ معین ہو گئی چاند کے مہینے کی. ایک سال گزرنے کے بعد جب پھر وہ تاریخ آئے گی چاند والی، اس وقت دیکھیں گے کیا کچھ ہے. خواب و روپیہ اپنے پاس ہو، خواب بینک میں ہو، خواب تجارت میں ہو، خواب کسی کو قرض دیا ہو، خواب کسی کے پاس امانت ہو، خواب مال تجارت ہو، خواب سونا ہو، خواب چاندی ہو، اس دن سونے کی کیا قیمت ہے جب وہی تاریخ لوٹ کر آئی چاند والی؟ کیا قیمت ہے اور چاندی کی کیا قیمت ہے؟ ساری چیزیں اس دن حساب کر کے جو بنا، تو اس میں 2.5% زکات فرض ہوتی ہے. ادا جب چاہیں کریں، جلدی سے جلدی ادا کرنا چاہیے، مگر دیر بھی ہو گئی تو کوئی ایسی بات نہیں، اس کی تفصیل بعد میں ذرا بتاؤں گا. اس دن کا اعتبار ہے، حساب اس دن کا کریں گے. وہ تاریخ آنے سے ایک دن پہلے لاکھوں روپے آپ کو مل گئے، ایک دن پہلے زکات فرض ہو گئی. اور لوگ کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں نا، وہ تو اتنے دن پہلے ہم نے مکان بیچا، اور اتنے دن پہلے جو ہے وہ فلاں چیز بیچی، اور اتنے دن پہلے وراثت میں پیسہ ملا. وہ ایک ایک کا سال الگ گزارنا چاہتے ہیں، اس کا سال جب ہوگا، اس کا سال جب ہوگا، اس کا سال. ارے اللہ کے بندو، جو آدمی دیکھیے اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس میں عقل تو رہتی نہیں ہے. اگر ہر پیسے کا حساب الگ لگائیں تو پیسہ تو روزانہ آتا ہے، تو روزانہ زکات آتا ہے، پر آج پیسہ ہے اس کی زکات، جب وہ تاریخ آئے گی کل ہے اس کی، جب پھر وہ آئے گی پھر وہ آئے گی، پھر وہ تو روزانہ سارا سارا آپ زکات ہی نکالتے رہیں گے. ایک تاریخ معین، جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوئے چاند کی تاریخ، اس سے ایک دن پہلے لاکھوں روپے آ گئے، ایک ہی دن ابھی گزرا ہے، زکات فرض ہوگی سب کی، لاکھوں کروڑوں کی، سب کی زکات دینا پڑے گی. جب میں نے کہا لاکھوں کروڑوں آ گئے، تو مسرت سے چہرے دمک اٹھے، سبحان اللہ. اور جب یہ کہ سب کی زکات، تو پھر دیکھیے سارے مرجھا جاتے، ارے ابھی تو ایک ہی دن آئے، ایک ہی دن تو گزرا ہے سارے کی زکات، ارے ارے ارے، اوہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتے. اب دوسری مثال جب سنیے، تو اس پر اور بھی دل کے دورے لگ پڑے. ایک دن پہلے لاکھوں روپے ڈاکو لے گئے، اللہ نہ کرے ایسے ہو، مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چاند کی وہ تاریخ آنے سے جس پر حساب موقوف ہے اس کے آنے سے ایک دن پہلے کروڑوں روپے ڈاکو لے گئے, ان کی زکات نہیں ہے. چلیے زکات نہیں ہے اسے تو کچھ اطمینان ہو گیا زکات نہیں. بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ مسئلے سمجھتے نہیں ہیں, پھر بھی جب اٹھ کر جاتے ہیں تو میں کچھ کہتے وہ کچھ کا کچھ بتاتے رہے. اچھی طرح بات سمجھیں, سمجھ میں نہ آئے تو فون پر پوچھ لیں. پرانی زکات کے مسائل کی کیسٹیں بھی موجود ہیں, وہ بھی سن کر سمجھنے کی کوشش کیا کریں. یہاں لیجئے بیت المکرم جس کا اصل ہے البیت المکرم, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی اور اپنی طرف سے بہت کمال کر دیا, بہت کمال کر دیا. یہ لکھا ہے کہ اگر قمری مہینے کی تاریخ کا حساب لگانا کچھ مشکل ہو تو شمسی مہینے, تو سبھی سال جو ہے شمسی مہینے سے, اس کا حساب کر لیں اور اس کے جو دن پھر جو زیادہ ہوتے ہیں چاند والے سال کے دن کم ہوتے ہیں تو اس کا حساب لگا کر تو اتنے پیسے اس میں سے کم کر دیں. تو یہ بالکل صحیح نہیں, واللہ عالم اس مفتی صاحب نے کہاں سے, یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں گے. تو ایسی غلطی, زکات میں دنوں کا حساب نہیں ہوتا. آپ کو ایک دن پہلے کروڑوں روپے ملے تو اس کی زکات بھی اتنی ہی ہوگی جتنی ایک سال گزرنے والوں کی. اس کا کہیں آپ کہیں گے اس کو تو ایک, اس پر تو ایک دن گزر ایک دن کا حساب لگا کر دیں گے, ایسے نہیں ہے. شمسی سال پر آپ حساب کریں, شمسی سال پر. اور یہ کہ زکات کا حساب تو ہوتا ہے قمری میں, آپ نے کیا شمسی میں, اس میں سہولت کی وجہ سے تو وہ لکھا ہے کہ اتنا اس میں سے کر کے نا دنوں کی کمی بیش وہ نکال دیا گیا, یہ صحیح نہیں ہے. حساب وہی قمری کرنا پڑے گا. جس دن اللہ نے آپ کو صاحب نصاب کیا جس دن, اس تاریخ کو کہیں لکھ لیں, یاد رکھیں, عمر بھر کے لیے وہ تاریخ معین, آگے پیچھے نہیں کر سکتے. کتنی بڑی اللہ کی ناشکری ہے, کتنی بڑی کہ اللہ تعالی نے مسکین سے مالدار کیا, صاحب نصاب کیا, مگر یہ ناشکرا بندہ ناشکرا یہ اس تاریخ کو یاد نہیں رکھتا. بعد میں کبھی ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں ہے کب ہوئے تھے. اللہ کا اتنا بڑا کرم کہ پہلے زکات لینے کا مستحق تھا, اللہ نے اپنے کرم سے بارش جو برسائی تو اب یہ زکات دینے کے قابل ہو گیا. اس کو تو شکر ادا کرتے 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 اس کی زبان خشک ہو جائے اور جو سجدے میں جو سر رکھے تو قیامت تک اٹھائے نہیں, عمر بھر سجدے میں پڑا رہے. نہیں ہوتا ادائے حق نعمت, کچھ نہیں ہوتا,
اگرچہ دل ہے وقفے سجدہ شکرانہ برسوں سے. نہیں ہوتا ادائے حق نعمت, کچھ نہیں ہوتا, اگرچہ دل ہے وقفے سجدہ شکرانہ برسوں سے.
نہیں ہوتا ادائے حق نعمت, کچھ نہیں ہوتا. ایسا ناشکرا مسلمان کے اللہ نے تو اتنا مال دیا کہ اب سے صاحب نصاب ہو گیا, صاحب نصاب اغنیاء کی فرشت میں داخل ہو گیا. اور یہ کہتے مجھے یاد ہی نہیں, زکات ادا کرو اس پر یاد ہی نہیں, تو چاند والے مہینے کی تاریخ پر کرنا ہے. شمسی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں, وہ تو ایک تاریخ آگے پیچھے ہو گئی, تو ایک تاریخ میں انسان کتنا بڑھ بھی سکتا ہے اور کتنی کمی بھی ہو سکتی ہے. آگے ایک بات اور جلدی سے بتاؤں, پھر کوئی خدا خواستہ بات اگر رہ گئی تو آئندہ بتا دوں گا. وہ یہ کہ یہ جو دستور ہے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رجب میں یا شعبان میں یا رمضان میں, سندھ میں رجب کا دستور ہے, رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ کہتے ہیں. اور یہاں جو لوگ ہیں وہ اس کے کراچی میں جو لوگ ہیں تو وہ رمضان میں, شاید ہندوستان سے باپ دادا سے یہ رسم چلی آ رہی ہوگی کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, کوئی شاید شعبان میں نکالتے ہوں گے. اس مہینے کے معین کرنے میں کتنی خرابیاں کتنی. آپ کہیں گے یہ عجیب کہہ دیا, وہ تو رمضان میں نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں خرابیوں کی تلی. مہینہ جو اپنی طرف سے معین کر لیتے ہیں, وہ جیسے میں نے بتایا کہ مہینہ بھی تاریخ بھی وہ تو اللہ نے جب آپ کو مالدار کیا اللہ نے معین کر دیا, فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں جو کچھ آپ کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی, اس کا حساب کریں. تو جن لوگوں نے اپنی طرف سے معین کر لیا رجب یا شعبان یا رمضان, تو اپنی طرف سے کرنے میں کتنی خرابیاں ہیں اس آیت کو پھر سوچ لیں. کام جب بنے گا جبکہ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں, اس کے مطابق نہیں کرتے تو گھروں میں دروازوں سے نہیں جا رہے, گھروں میں پھر اوپر سے پلان بلان کر ٹانگ ٹوٹے گی, کہیں اوپر سے چڑھے اور کودے تو ٹانگ ٹوٹی. اللہ کے قانون کے مطابق کریں. اللہ خود بننا چاہتے, خود اللہ بننا چاہتے, جیسے میں چاہوں گا ویسے کر لوں. جن لوگوں نے رمضان کو معین کر رکھا ہے یا رجب یا شعبان کو معین کر رکھا ہے, تو اس میں نمبر وار سنیں کتنی خرابیاں. ایک تو یہ کہ اگر زکوٰۃ کا اس پر جو سال گزرا جس تفصیل سے میں نے بتایا, سال گزر گیا جمادی الثانیہ میں اور یہ زکوٰۃ دے گا, آگے حساب کرے گا, حساب کی بات کہہ رہا ہوں, یہ حساب کرے گا رجب میں یا رمضان میں, ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن سکتا ہے اور ایک ہی دن میں کروڑوں سے محتاج بھی ہو سکتا ہے ایک دن میں. تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے, اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے. کہنے والے نے تو یہ شعر کیا دنیا کے لیے, میں یہ شعر پڑھتا رہتا ہوں آخرت کے لیے. یا اللہ تیری بو شان کے لمحے میں اشارے میں گدا کو بادشاہ کر دے, یا اللہ تیرے رحمت کا صادقہ اس کو درد کامرہ کا صادقہ, ہم دین کے لحاظ سے فقیر ہیں گدا ہیں بھکاری ہیں, یا اللہ اپنی محبت سے دین کی نعمتوں سے جنت کی نعمتوں سے ہمیں بادشاہ بنا, ساری امت کو بادشاہ بنا دے, دین کی نعمتیں دین میں ترقی اتنی عطا فرما اپنی رحمت سے. تو ایک خرابی تو یہ, زکوٰۃ کا حساب کرنا شرن فرض تھا جمادی الثانیہ کی کسی تاریخ میں, اور آپ نے جا کر کیا رجب میں شعبان میں رمضان میں, تو کروڑوں کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ رہ سکتی ہے, کروڑوں کی, اتنا بڑا فرض رہ سکتا ہے. کتنی بڑی ناکامی کی بات ہے, کتنے نقصان کی بات ہے, کتنا بڑا فرض اس کے تاریخ. اور اگر یہ کہ آپ نے حساب تو کر لیا اس قمری تاریخ, ایسی وہ جو لکھ دیا بیت المکرم نے کہ وہ فلاں کو کر لے اور فلاں کا گھٹا بلا کر, وہ حساب لگا لے, کہتے اپنا حساب. ارے کیا کریں, گھڑی ساتھ نہیں دیتی ہے, بہت جلدی جلدی چلتی ہے. تو چلیے آئندہ جمعے میں ایک قصہ اسی پر بتا دوں گا, حساب لگانے پر ان شاء اللہ تعالیٰ بتا دیں گے, کوئی اگر یاد دلا دے حساب لگانے کا, بنیے کے حساب کا قصہ, وہ حساب کیسے لگاتے ہیں. کمبل ڈوب گیا, کمبل ڈوب گیا اس کا حساب, تو یہ بھی ایسے جو حساب لگایا تھا اس کا, وہ شمسی سال کا قمری سال کا حساب کر کے تو اتنا اس میں سے بنا, تو اتنا کم کر دو. یہ بنیے کا کمبل ڈوبنے والی بات ہے, وہ حساب لگانے والوں کا کمبل ڈوب جائے گا, زکات ادا نہیں ہوگی اس طرح. اور اگر کسی نے حساب تو لگا لیا صحیح تاریخ کا, لکھ لی تھی اور اس کا حساب لگا لیا کہ کیا کچھ ہے ہمارے پاس, جتنے مال زکات ہیں چاروں کے مجموعے کا اس تاریخ کی قیمت معلوم کر کے, مال تجارت ہے تو بھی اس تاریخ کی, آگے پیچھے نہیں, اس تاریخ میں کیا قیمت ہے بازار میں, حساب تو لگا لیا. مگر زیادہ ثواب لینے کے لیے رمضان میں دیں گے, ثواب زیادہ ملے گا, صرف وہاں دے گیا رمضان. تو اس میں سوچئے, ایک نمبر یہ کہ کیا آپ نے اللہ سے لکھوا لیا ہے کہ رمضان تک اللہ آپ کو ضرور مہلت دے گا, اگر پہلے مر گئے, زندگی کا اعتبار تو ایک لمحے کا نہیں, کیا پتا اور پھر زکوٰۃ آپ کے ذمے رہے گی تو کیا بنے گا. ایک خرابی یہ. دوسری خرابی یہ کہ اگر زندہ رہ بھی گئے تو فرض کے ادا کرنے میں بلا وجہ اتنی تاخیر کیوں؟ فرض تو جتنی جلدی ہو سکے ادا کرنا چاہیے، جتنی جلدی ادا کریں اس کو۔ تیسری خرابی یہ کہ مساکین کو حق پہنچانے میں دیر کی، جلدی مساکین کا حق ان کو پہنچائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ چوتھی خرابی یہ کہ کسی دن میں کسی مہینے میں عبادت کا زیادہ ثواب اس کا ہے جو شریعت نے جو چیز اس میں بتائی ہو اس کا زیادہ ثواب ہے، اپنی طرف سے زیادہ ثواب نہیں کر سکتے۔ جمعہ کے دن کے اور رات کی فضیلت ہے یا نہیں؟ بہت فضیلت ہے، مگر جمعہ کے دن جو نفل پڑھیں گے تو فضیلت ہے، ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی جمعہ رات کے دن نفل پڑھنے کا خیال ہوا اور پھر کہتا ہے کہ کل پڑھوں گا تاکہ ثواب زیادہ ملے، تو اس کا ثواب زیادہ نہیں ملے گا، اسے روکا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً روکا، لا تختصوا ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ولا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، جمعہ کی رات کو زیادہ نفلوں سے خاص نہ کرو، جمعہ کے دن کو روزے سے خاص نہ کرو، صراحتاً روک دیا، بالکل مت کرنا، بدعت ہوگا، ثواب کی وجہ گناہ ہوگا۔ تو فرق ذرا، وقت بھی کم رہ گیا، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھ میں بات نہ آئے تو فون پر پوچھ لیں، ورنہ ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ مبارک دن میں، مبارک وقت میں، مبارک مہینے میں، مبارک مقام میں، مکہ مکرمہ میں ایک عبادت کا ثواب لاکھ کا ملتا ہے نا، لاکھ کا، اس کا مطلب خوب سمجھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو عبادت وہاں جا کر کرنے کا خیال آیا، اس دن میں، اس وقت میں، اس مقام میں، وہاں جا کر خیال ہی وہاں جا کر آیا، اس کے لیے ہے کہ ایک لاکھ کا ثواب ملے گا۔ اور اگر خیال تو پہلے آ گیا، زکوٰۃ پہلے فرض ہو گئی، صدقہ دینے کا خیال یہی کراچی میں آ گیا تھا، یا اور کسی کا تسبیحات کا تلاوت کا یہی خیال آ گیا تھا، اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر پڑھوں گا لاکھ کا ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، عذاب ہوگا۔ نفل پڑھنے کا خیال اس کو پیدا ہوا کہ اتنے نفل پڑھوں جمعہ رات کے دن، اور کہتا ہے کل تو جمعہ ہی ہے، کل ہی تو یہ ہے کہ ذرا آفتاب غروب ہو جائے اس کے بعد پڑھوں گا بڑا ثواب ملے گا، وہ ثواب کی وجہ عذاب ہوگا۔ ثواب جب ملتا ہے کہ پہلے سے خیال نہیں تھا، پہلے سے کوئی چیز واجب بھی نہیں تھی، فرض بھی نہیں تھی، خیال بھی نہیں تھا، اور آگے جمعہ کی رات یا جمعہ کا دین تو اب اس میں اگر کرتا تو زیادہ ثواب ہے، اور اگر فرض پہلے سے ہے، واجب پہلے سے ہے، یا خیال پہلے سے ہے، اس خیال کو روک رہا ہے کہ رات آئے گی تو پڑھوں گا، جمعہ کا دن آئے گا تو روزہ رکھوں، اس سے صراحتاً حدیث میں ممانعت ہے۔ جب آپ پر زکوٰۃ اللہ تعالی نے پہلے فرض کر دیا، اس کو روکے ہوئے ہیں رمضان کا زیادہ ثواب لینے کے لیے، ثواب نہیں ہے، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ اللہ تعالی سب احکام کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رحمت سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات، قتل و غارت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی بغاوتیں، نمبر ایک، داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا، کٹانا یا منڈانا، نمبر دو، شرعی پردہ نہ کرنا، وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے، نمبر ایک چچا زاد، نمبر دو پھوپھی زاد، نمبر تین ماموزاد، نمبر چار خالہ زاد، نمبر پانچ دیور، نمبر چھ جیٹھ، نمبر سات نندوئی، نمبر آٹھ بہنوئی، نمبر نو پھوپھا، نمبر دس خالو، نمبر گیارہ شوہر کا بھتیجا، نمبر 12 شوہر کا بھانجا، نمبر 13 شوہر کا چچا، نمبر 14 شوہر کا ماموں، نمبر 15 شوہر کا پھوپھا، نمبر 16 شوہر کا خالو۔ تیسرا گناہ مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا۔